السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد. فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس و بینات من الہدا والفرقان صدق اللہ العلی العظیم. نفاق اور منافق از نظر قرآن کریم موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ مباحث کے لیے ماہ مبارک رمضان میں، ماہ قرآن و ماہ تزکیہ میں. قرآن کریم منافقت کو انسان کے لیے مہلک اور خطرناک بیماری قرار دیتا ہے، جو انسان کو دنیا و آخرت میں اور انسان کی نجی زندگی، خاندانی زندگی، سیاسی زندگی، اجتماعی و دینی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے یہ بیماری. اس بیماری کی شناخت کی ضرورت ہے، پہچان کی ضرورت ہے، اور پہچاننے کے بعد اس کے خلاف مبارزہ کرنا، اسے دور کرنا اور اس سے نجات کی ضرورت ہے. مرحلہ اول کے قرآن جس خطرناک بیماری کے بارے میں خبردار کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، آگاہ فرما رہا ہے کہ آپ متوجہ رہیں، یہ بہت مہلک بیماری ہے. جتنی حساسیت قرآن بڑھانا چاہ رہا ہے ملت کے اندر اتنی موجود نہیں ہے. اس بیماری کے نسبت لا تعلقی غفلت ہے و لا پرواہی، اور یہی وجہ ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم تاریخی جائزہ لیں منافقت کا، اس بیماری کا، رسول اللہ کے زمانے میں ایک چھوٹی سی ٹولی گروہ پیدا ہوا تھا منافقین کا مدینہ میں، اور بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک جا پہنچا ہے کہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عصر اور یہ زمانہ، اس کا نام ہی منافقت کا زمانہ ہے، عصر نفاق ہے یہ. منافقت اتنی پھیل گئی ہے، عام ہو گئی ہے کہ اس نے ہر چیز کی جگہ لے لی ہے. ہر چیز کی بنیاد منافقت ہے. اخلاق کی جگہ منافقت، سیاست کے بجائے منافقت، مذہب کے بجائے منافقت، قرابت داری کے بجائے منافقت، رواداری کے بجائے منافقت، رشتہ داری کے بجائے منافقت، دوستی کے بجائے منافقت، کاروبار لین دین تجارت کے بجائے منافقت. منافقت نے ہر چیز کی جگہ لے لی ہے، اور چونکہ عام ہے اس وجہ سے اس پر حساسیت ختم ہو گئی ہے. سرایت کر کے منافقت مختلف شعبوں کے اندر داخل ہو گئی ہے. افراد، مختلف طبقات کسی نہ کسی پہلو سے منافقت کا شکار ہیں. اس وجہ سے منافقت کے متعلق حساسیت اتنی نہیں جتنی قرآن چاہتا ہے اور جتنی حساسیت ہونا چاہیے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے منافقت سے متعلق ایک اور خوبصورت تجزیہ یہ کیا ہے کہ منافقت فقط انسانی خصلت ہے، یعنی اس پوری کائنات میں، مخلوقات میں فقط انسان منافق ہو سکتا ہے. باقی موجودات و باقی مخلوقات منافق نہیں ہو سکتے، جیسے جانوروں میں کوئی حیوان منافق نہیں ہو سکتا، اگر چاہے بھی منافقت نہیں اختیار کر سکتا، یا ملائکہ جو انسان سے مافوق ہیں، برتر ہیں، منافقت سے محروم ہیں، منافق نہیں ہو سکتے، فقط انسان ہیں۔ ممکن ہے جنوں میں ہو منافقت ہو، لیکن جن انسان کے لیے جانی پہچانی مخلوق نہیں ہیں۔ انسان نے خامخواہ میں اپنے مسائل جنوں کے سپرد کر دیے ہیں، اتنا تعلق جنوں کا انسانوں سے نہیں ہے جتنا جن بابوں نے بڑھا دیا ہے۔ ممکن ہے ان کے اندر ہو منافقت، چونکہ انسان کے قریب قریب مخلوقات ہیں وہ بھی، لیکن مسلماً انسان کے ساتھ مخصوص ہے منافقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جن کی وجہ سے منافق بن سکتا ہے، یہ صلاحیتیں باقی مخلوقات میں اور موجودات میں نہیں ہیں۔ انسان میں سوچنے کی صلاحیت ہے، عقل ہے، ارادہ ہے، اختیار ہے، اور اس عقل و ارادے کے ذریعے، سوچنے کے ذریعے چھپا بھی سکتا ہے، اظہار بھی کر سکتا ہے، اپنی دو شخصیتیں و دو رخ اور دو روپ بنا سکتا ہے، جبکہ حیوان اپنا ایک روپ بھی نہیں بنا سکتا، اس کو بنا ہوا روپ ملا ہے، بنے ہوئے روپ کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے، جبکہ انسان نے اپنی شخصیت خود بنانی ہے۔ حیوان بنی ہوئی شخصیت کا مالک ہے، فرشتہ اپنی شخصیت خود نہیں بناتا، اس کی شخصیت اسے بنی ہوئی ملتی ہے اور اسی شخصیت کے ساتھ اپنی عمر بسر کرتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی عمر مقرر ہے۔ انسان اپنی تمام چیزیں خود بناتا ہے، اپنی شخصیت، اپنی ذات، اپنا اخلاق، اپنا خلق و خو، اپنی عادتیں، سب کچھ اپنے ہاتھ سے تعمیر کرتا ہے، اپنا معمار ہے انسان۔ اس لحاظ سے ہم انسان کو دو، مخلوقات کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، مخلوقات کا وہ حصہ جنہیں خدا نے بنا کے بھیجا ہے، اور مخلوقات کا دوسرا حصہ جنہیں خدا نے بننے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کو انسان بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان بننے کی صلاحیت و اختیار اور طاقت و قوت و قدرت انسان کو دی ہے، لیکن اسے انسان بنایا نہیں ہے، سامان دے دیا، اسے آلات دے دیے، اوزار دے دیے، اعضا و جوارح دے دیے، سوج سوج بوجھ دے دی تاکہ خود انسان بنے۔ باقی تمام موجودات و تمام مخلوقات کو خدا نے خود بنایا ہے، اس لیے انسان میں اور دوسری مخلوقات میں یہ فرق ہے کہ دوسری مخلوقات اپنا حلیہ تبدیل نہیں کر سکتی، انسان کر سکتا ہے، دوسری مخلوقات اپنی شخصیت بدل نہیں سکتی، انسان بدل سکتا ہے، دوسری مخلوقات اپنی من پسند شخصیت نہیں بنا سکتی، انسان بنا سکتا ہے، دوسری مخلوقات اپنی دو یا دو سے زیادہ شخصیتیں یا چہرے نہیں بنا سکتی، انسان کو یہ اختیار و حق دیا گیا ہے کہ وہ ہزار چہرہ بھی اپنا بنا لے، سو چہرے اپنے بنا لے، کئی چہرے اپنے بنا لے۔ بس اس لحاظ سے منافقت فقط عالم انسانیت میں ہے، باقی کائنات پاک ہے صفت منافقت و بیماری منافقت سے، ملائکہ میں کوئی منافق نہیں ہے، جانوروں میں کوئی منافق نہیں ہے، درختوں میں کوئی منافق نہیں ہے، اور ذرات عالم میں کوئی منافق نہیں ہے، یہ حشرے جیسے ہیں ویسا ہی ہیں، منافق نہیں ہے۔ انسان دو چہرے اپنے بنا سکتا ہے، ظاہری و باطنی۔ دوسری خصوصیت انسان کی منافقت کی یہ ہے کہ منافقت تمام مخلوقات میں منفرد الگ تھلگ ہو کر منافق بن سکتا ہے، اور جتنی اس میں جدت آتی جا رہی ہے، ترقی آتی جا رہی ہے، اس کے وسائل زندگی بڑھتے جا رہے ہیں اور علوم میں، صنعتوں میں ترقی کرتا جا رہا ہے، اتنا ہی منافقت بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ سابقہ معاشرے سادہ تھے، وسائل کی کمی تھی اور محدودیت تھی اور منافقت سے پاک تھے، یا منافقت تھی لیکن چھوٹے درجے کی تھی۔ اس طرح کی منافقت تہ در تہ اور تہ بتہ جو آج کے انسان میں ہے، یہ سابقہ آبا و اجداد اور ان سے پہلے والی نسلوں میں نہیں تھی۔ جو جو انسانی زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے، یہ بیماری مہلک بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے آج کا زمانہ سابقہ زمانوں کی نسبت زیادہ منافق تر زمانہ ہے، اور اس میں منافقت سے بچنا مشکل ہے، بہت دشوار ہے، چونکہ ہر چیز اپنے اصلی روپ میں نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں غور کریں، اپنے ارد گرد غور کریں، کوئی چیز اپنے اصلی روپ میں نہیں ہے۔ مرزا غالب کے بقول کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، ستارے ہیں کچھ اور دکھائی کچھ اور دیتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ طبقات، یہ چہرے، یہ گروہ، پارٹیاں، یہ ہیں کچھ اور، آپ کو کچھ اور نظر آتے ہیں اور آپ دھوکے میں آ جاتے ہیں، فریب میں آ جاتے ہیں۔ نقطۂ دیگر منافقت کے بارے میں یہ ہے کہ منافقت کے تین ارکان ہیں، تین رکن ہیں منافقت کے۔ یہ تین چیزیں جہاں بھی موجود ہوں وہاں یقیناً منافقت ہے۔ اپنے اندر موجود ہوں یہ تین چیزیں تو سمجھ لو کہ منافقت موجود ہے، دوسرے کے اندر نظر آئیں جان لو منافقت موجود ہے۔ اگرچہ ہم اپنے آپ کو پاک اور منزہ سمجھتے ہیں، ہر انسان اپنی تطہیر و معصومیت کا قائل ہے، کسی بھی فرد کو، یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں سے کسی کو بھی اٹھا کے پوچھو آپ نے غلطی کی ہے، عمر بھر نہیں مانے گا۔ یعنی یوں ثابت کرتا ہے کہ معصوم محض ہے، اس سے آج تک کوئی چیز خطا سرزد نہیں ہوئی، حالانکہ خود دل میں جانتا ہے کہ خطا کا پتلا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، اقرار نہیں کرتا، اعتراف نہیں کرتا، اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک۔ اور یہی چیز انسان کو منافق بنا دیتی ہے کہ جب دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پاک صاف بنا لیتا ہے، اندر اس کے ناپاکی ہوتی ہے، اپنی ناپاکی کا اعتراف نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو منزہ ثابت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا بھی فرمانا ہے کہ انسان کی مشکل یہ ہے، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ سے آگاہ ہے، سب سے زیادہ آگاہ ہے، ہر ایک سے بہتر اپنے آپ کو جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، لیکن اپنے آگاہی کے باوجود کہ اپنے آپ کو جانتا ہے، بہانے بھی بناتا ہے، اپنے باطن کو چھپاتا ہے۔ ہر ایک سب سے پہلے اپنے اندر جستجو کرے، یہ تین چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، البتہ بعد میں ہم علامات نفاق سے الگ بحث کریں گے کہ قرآن کریم کی بحث کا زیادہ حصہ منافقت کی علامتوں کے بارے میں ہے اور ان کی کارکردگی اور طریقہ کار کے بارے میں ہے۔ وہ علامتیں آسانی سے منافقت کی نشاندہی کرتی ہیں، ہم علامتوں سے اچھے طریقے سے پہچان لیتے ہیں، ساری بیماریاں اپنی علامتوں کے ذریعے سے قابل تشخیص و قابل پہچان ہیں۔ یہ بات مفصل کریں گے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی و جاری رہی۔ ارکان کے لحاظ سے منافقت تین ارکان پر مشتمل ہے، تین بنیادی رکن ہیں منافقت کے۔ ایک، دو چہرہ ہونا، دو روپ ہونا، دو روپ یعنی تعدد، تین چہرے بھی ہوں، چار چہرے ہوں، پانچ چہرے ہوں، ہزار چہرے بھی ہوں، ایک سے زیادہ شخصیت و روپ بنانا، ایک سے زیادہ شخصیت اپنی بنانا، یہ ایک رکن ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ ان چہروں میں سے ایک چہرہ ظاہر ہو اور ایک چہرہ چھپا ہوا ہو، پنہان کاری، اختفاء، چھپانا منافقت کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن یہ ہے کہ دو چہرے ہوں، دو روپ، دوسرا رکن یہ ہے کہ ان میں سے ایک روپ پنہان ہو، مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، اور تیسرا رکن فریب۔ اس پنہان کاری سے مراد یہ نہیں کہ کسی چیز کا تحفظ ہے، دفاع ہے، بلکہ فریب دینا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا۔ فریب کی خاطر دو چہرے بنتے ہیں، ایک چہرہ چھپاتا ہے، ایک چہرہ پیش کرتا ہے، اور ایک چھپا کر ایک دکھا کر مقصد دوسروں کو فریب میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں منافقت کے رکن ہیں، ارکان ثلاثہ ہیں، تین پلر ہیں منافقت کے۔ جہاں یہ تین چیزیں ہوں وہاں یقیناً منافقت موجود ہے۔ آج انسان کی زندگی، جس کو شہید مطہری فرماتے ہیں کہ عصر نفاق ہے و عصر منافقت ہے، زمانہ منافقت ہم اس موجودہ زمانے کا نام رکھ سکتے ہیں، تینوں چیزیں موجود ہیں کہ سب کے کئی روپ ہیں، ایک روپ نہیں ہے۔ دوسرا، ان کا ظاہر روپ اور ہے، چھپا ہوا پنہانی روپ الگ ہے، اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اس پنہان کاری سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ لوگ دھوکے میں رہیں ان کے بارے میں۔ منافقت کیوں پیدا ہوتی ہے انسان میں؟ درجے بتائے، منافقت کے کئی تقسیم ہیں۔ مختلف علماء نے، مفسرین نے، جنہوں نے منافقت کے بارے میں بحث کی ہے، اپنے انداز سے، اپنے معیاروں سے بحث کی ہے۔ مثلاً ایک تقسیم منافقت کی یہ ہے کہ منافقت صغرا ہے و منافقت کبرا، یا منافق اصغر اور منافق اکبر، چھوٹا منافق اور بڑا منافق، یہ ایک تقسیم کی گئی ہے۔ ایک تقسیم یہ ہے کہ منافق یا عقائد میں منافق ہے، یا اخلاق میں منافق ہے، یا عمل میں منافق ہے۔ لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں ایک اور پہلو سے منافقت کا ذکر کیا ہے جو قرآن کریم کے مد نظر ہے، اور وہ یہ کہ منافقت انفرادی حالت میں ہوتی ہے، منافقت اجتماعی حالت اختیار کر لیتی ہے، اور منافقت حزبی اور جماعتی روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے خطرناک منافقت جماعتی و حزبی منافقت ہے کہ منافقوں کا ایک پورا گروہ، ٹولہ بن جائے، پارٹی بن جائے، اور منافقت کو اپنی پالیسی بنا کر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پوری جماعت بنا لیں۔ کہ اس وقت پاکستان اسی آفت میں مبتلا ہے، سیاسی جماعتیں عموماً، بالعموم سیاسی جماعتیں پاکستان کی منافقت کی پالیسی رکھتی ہیں، منافق ہیں، ان کے اندر کے چہرے اور ہیں، باہر عوام فریبی کے ان کے چہرے اور ہیں، اور خصوصاً مذہبی سیاسی جماعتیں، وہ زیادہ ماہر ہیں سیکولر جماعتوں کے نسبت، چونکہ سیکولر منافقت میں اناڑی ہیں اور مذہبی بڑے پختہ ہیں، منافقت میں بڑی مضبوط منافقت کرتے ہیں، اس سے عوام جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ لہذا آمریت کو اور سیکولر کو بھی جب عوام کو زیادہ بڑا دھوکہ دینا ہو تو مذہبیوں کا سہارا لیتے ہیں، مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ ضیاء الحق نے جب لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا، مذہبی جماعتوں کا سہارا لیا، چونکہ منافقت میں استاد ہیں یہ، ان کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے، شیطان بھی سیکھتا ہے ان سے آ کر۔ کہتے ہیں کوئی جوان کسی جگہ شرارتیں کر رہے تھے، انہوں نے شرارت کی اور شیطان کا قریب سے گزر ہوا، شرارت بھی عجیب و غریب قسم کی، انوکھی شرارت کی، تو شیطان نے ان سے جا کر کہا کہ آج تک میں سب کو سکھاتا تھا شرارتیں، لیکن آج میں نے تم سے سیکھی ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں تھی پہلے، یہ کام جو آج تم نے کیا ہے یہ میرے پاس بھی نہیں تھا۔ بعض منافقتیں ایسی ہیں مذہبی سیاسی جماعتوں کے اندر، سیکولر لوگ سیکھتے ہیں لہذا وہ سہارا لیتے ہیں۔ ابھی بھی جو کسی نے کوئی دھوکہ دینا ہو، فریب دینا ہو عوام کو، مذہبی جماعتوں کو اتارتے ہیں میدان کے اندر، چونکہ یہ فریب دینے میں بہت استاد اور ماہر ہیں۔ معاویہ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، امیر المومنین سے دور کرنے کے لیے انہیں کا سہارا لیا، انہیں سیاسی مذہبی لوگوں کا سہارا لیا اور مذہبی شخصیات کا سہارا لے کر اہل بیت سے اور امیر المومنین سے لوگوں کو دور کیا، قرآن کے ذریعے فریب دیا لوگوں کو۔ کرکٹ میچ نہیں کروایا جنگ صفین میں، بلکہ عوام کو قرآن کے ذریعے دھوکہ دیا، نیزوں پر قرآن اٹھایا اور کہا کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ جنگ اب قرآن کے ساتھ ہو جائے گی۔ امیر المومنین کے ساتھ ہی ہمیشہ اس آفت میں مبتلا ہیں، جلدی فریب کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پرانی مشکل ہے امیر المومنین کے لشکر کی، دھوکے میں جلدی آتے ہیں، فریب میں جلدی آتے ہیں۔ 12,000 لشکر اس فریب میں آ کر امیر المومنین کے مخالف ہوا، خوارج بنی، اور وہ لشکر جو امیر المومنین نے دشمن کے خلاف اکٹھا کیا تھا، فریب میں آنے کی وجہ سے امیر المومنین کے خلاف ہو گیا۔ تلواریں نکال کر امیر المومنین کا گھیراؤ کر لیا کہ اب آپ کی باری ہے، اگر آپ تسلیم نہ ہوئے آپ کا سر کاٹ دیں گے۔ کیوں منافقت پیدا ہوتی ہے، کن وجوہات کی وجہ سے انسان منافق بن جاتا ہے؟ یہ تین درجے جو منافقت کے ذکر کیے ہیں، انفرادی، اجتماعی اور حزبی، ان میں خطرناک حزبی منافقت ہے، اس کے بعد اجتماعی منافقت۔ کے منافقت ایک ملت، عوام یا سوسائٹی کا اجتماعی رویہ بن جائے، کلچر بن جائے، ثقافت بن جائے، تہذیب بن جائے، ہر آدمی کو دھوکہ دینے کے درپے ہو۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھا میں، اس ٹیکسی ڈرائیور نے سواریوں سے، پیسنجر سے زیادہ پیسے مانگے، جو مقرر کرایا تھا اس سے زیادہ مانگا، باقی امن پسند تھے، انہوں نے کہا جو مانگتا ہے دے دو، اب مانگ جو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے زیادہ مانگ رہا ہے لیکن دے دیں، چارہ کیا ہے۔ ایک سواری بیچ میں، ایک فرد ایسا تھا وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا میں نہیں دوں گا، جتنا نرخ ہے اس روٹ کے کرائے کا میں اتنا دوں گا۔ باہر کے ڈرائیور میں اور اس میں آپس میں توتکار ہو گئی، تلخی ہو گئی۔ اس شخص نے، مسافر نے ڈرائیور سے کہا کہ تو ٹھگ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے کہا بھلے، میں درست کہا آپ نے، میں غلط کر رہا ہوں، ٹھگ رہا ہوں آپ کو، لیکن اس ٹھگی کے بغیر میرے گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اور اس نے کہا تو میں کیا کروں، تیرا گھر نہیں چلتا؟ اس نے کہا تو دوسرے کو ٹھگ لے جا کر، اگر میں تجھے ٹھگ رہا ہوں تو جا کسی اور کو ٹھگ لے جا کر۔ اور ایسا ہی ہے، یہ ڈرائیور ریڑی والے کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو ٹھگ لیتا ہے، ریڑی والے کو پولیس والا ٹھگ لیتا ہے، پولیس والے کو اس کا افسر ٹھگ لیتا ہے، افسر کو اس کی بیگم ٹھگ لیتی ہے، بیگم کو شاپنگ سینٹر والا ٹھگ لیتا ہے، شاپنگ سینٹر والوں کو ہول سیل والا ٹھگ لیتا ہے، ہول سیل والے کو انڈسٹری والا ٹھگ لیتا ہے، اس کو سیاست دان ٹھگ لیتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کو ٹھگنے کے چکر میں ہے، ہر ایک دوسرے کو فریب دینے کے چکر میں۔ یعنی منافقت اجتماعی رویہ بن گیا ہے، اجتماعی رویہ ہے۔ اور تیسری منافقت انفرادی ہے، کہ ہر انسان فردی طور پر اپنے اندر دو روپ، دو چہرے رکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ بچہ، ماں باپ جب آتے ہیں دیکھتے ہیں بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ کتاب کے اندر موبائل رکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب کے صفوں کے بیچ میں موبائل رکھ کر بڑے انہماک کے ساتھ مطالعہ کر رہا ہے ایس ایم ایس کا۔ ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، کتنا پڑھاکو بچہ ہے۔ جب فیل ہو جاتا ہے، اڑوس پڑوس میں کہتے بھی ہیں دن رات پڑھتا رہا ہے، سوتا بھی نہیں تھا یہ، ہم جب جاتے دیکھتے کتاب کھول کے پڑھ رہا ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ منافق ہے، اس نے دکھانے کے لیے کتاب رکھی ہوئی ہے، اندر موبائل رکھا ہوا ہے اس نے، یہ منافقت سے کام لے رہا ہے آپ کا فرزند۔ یہ انفرادی منافقت ہے، ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے چکر میں۔ ماں باپ سے پیسے لیتا ہے، پیسے دیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس میں جا رہا ہوں۔ وہ پیسے لے کے وہاں سے رکشے پہ بیٹھتا ہے، سیدھا کلب میں چلا جاتا ہے، دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے، کسی غلط جگہ پہ چلا جاتا ہے، منافق ہے۔ یہ انفرادی منافقت ہے جو انسان کے اندر شامل ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے اور پھر بڑھتی جاتی ہے، اور بڑھ کر ایک بڑی منافقت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی یہ شخص بعد میں جماعتی و حزبی منافقت کے قابل ہو جاتا ہے، کسی منافق ٹولے کا سرغنہ بھی بن سکتا ہے انفرادی منافقت جب اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ منافقت کے اسباب میں سے ایک حیرت و کنفیوژن و سرگردانی ہے، انسان کو منافق بنا دیتی ہے کہ جان بوجھ کے انسان حیرت میں پڑ جائے، کنفیوز ہو جائے۔ اس وقت کنفیوژن ایک عام فیشن ہے، یہ کہنا کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی صحیح راستہ کیا ہے، حق کیا ہے، کیا ہوگا، کیوں سمجھ میں نہیں آتا آپ کو؟ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، ہوش دیا ہے، درایت دی ہے، سمجھ آنا چاہیے آپ کو۔ اگر ٹھگ زیادہ ہیں تو عقل بھی زیادہ ہونی چاہیے آپ کے اندر، سوچ بھی زیادہ ہونی چاہیے آپ کے اندر، پرکھنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ کوئی فضیلت یا مظلومیت نہیں ہے دوسرے ہمیں دھوکہ دے جائیں اور ہم دھوکے میں آ جائیں، دھوکے میں آنا ثواب کا کام نہیں ہے، یہ مظلومیت قابل مذمت ہے دھوکے میں آنا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ میں آج تک نہ کسی کو دھوکہ دیا ہے اور نہ آج تک کسی کے ہاتھوں دھوکے میں آیا ہوں، آج تک دھوکے میں نہیں آیا ہوں، نہ مجھے کوئی دھوکہ دے سکا اور نہ میں دھوکے میں آتا ہوں۔ ایک اور خطبے میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس بجو کی طرح نہیں ہوں، بجو ایک جانور ہے قبروں سے مردے نکال کے کھاتا ہے، چور قسم کا جانور بجو یا کفتار بھی اس کو کہتے ہیں، ہے پاکستان میں بھی موجود ہے کھیتوں میں صحرائی علاقوں میں، بہت سارے جانوروں سے ملتا جلتا ہے، کتے سے بھی اس کی مشابہت ہے، لومڑی سے بھی اس کی مشابہت ہے، اور ان جانوروں کا ایک سمجھیں کہ مشترکہ نقشہ ڈیزائن ہے، بجو اس کو کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت عجیب و غریب ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب مردے دفن ہوتے ہیں قبرستانوں میں تو یہ نقب لگا کر سوراخ کر کے قبر میں گھس کے مردہ کھاتا ہے، یہ وہاں جا کر قبر کے اندر جا کر مردہ خور ہے، یہ چھوٹے مردوں کو نکال بھی لیتا ہے قبر سے، بچوں کو۔ اس کی شکاری جو بجو شکار کرتے ہیں صحرائی لوگ، ان جانوروں کو شکار کر کے بس اوقات کھاتے ہیں یا بیچتے ہیں، حرام ہے لیکن شکاریوں کے لیے حرام حلال میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو چیز ہاتھ آئے ٹھیک ہے حلال ہے۔ بجو کو شکار کرنے کا خوبصورت طریقہ ہے، یہ امیر المومنین کے کلام کی تمثیلات ہیں، یہ حسن ہیں، امیر المومنین کے کلام کی خوبصورتی دیکھیں کس قدر زیبا تمثیلات و مثالوں سے مطالب بیان فرماتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بجو کی طرح نہیں ہوں کہ مجھے آسانی سے دھوکہ دیا جا سکے، یہ بجو جو قبریں نقب لگا کے اور مردے کھا جاتا ہے اور اپنا شکار بڑی مہارت سے بجو کرتا ہے، خود بھی بڑی آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بل میں گھستا ہے جا کر، اس کا شکاری اس کی بل میں جا کر بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کی بل میں، بل وہ آشیانہ مٹی کے اندر بنا ہوا گھر ہے سوراخ، شکاری اس کی بل کے اوپر بیٹھ کر اوپر سے آہستہ آہستہ تھپکاتا ہے، تھپکی لگاتا ہے، آہستہ آہستہ ہاتھ مارتا ہے، اور اس کو وہ دھن بہت اچھی لگتی ہے بجو کو۔ جس طرح آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے کوئی چھت پہ چل رہا ہو، اگر بنگڑا ڈال رہا ہو، دوڑ نہ رہا ہو بلکہ تمال ڈال رہا ہو، تو آپ کو ایک میوزک نظر آتا ہے اس اچھل کود میں اور لذت محسوس کرتا ہے۔ بجو کی بل کے اوپر، بجو کے گھر کے اوپر جا کر جب اس کا شکاری ہاتھوں سے تھپکاتا ہے، تھپکی لگاتا ہے، تو اس کے اندر ایک موسیقیت ہوتی ہے، بجو کو بہت اچھی لگتی ہے یہ آواز بل کے اوپر سے جو آتی ہے، اور آہستہ آہستہ سویا ہوا بھی وہ جاگ جاتا ہے اور اپنی بل کے اگلے حصے سے اٹھ کے آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک قسم کا رقص وجد میں آ جاتا ہے، رقص کرتا ہوا وجد میں اپنی بل سے باہر آ جاتا ہے، باہر شکاری اس کو دبوچ لیتا ہے۔ یہ بجو کے شکار کا طریقہ ہے، اگر کرنا ہو کبھی تو اسی طرح کرنا، بجو شکار کرنا ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں کہ میں خاموشی سے اور لاپرواہ ہو کر، غافل ہو کر اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور میرے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، منافق منافقتیں کرتے رہیں، ادھر ادھر لوگ آپس میں بیٹھ کر معاملات طے کرتے رہیں اور مجھے کوئی کانوں کان خبر نہ ہو. فرمایا ایسے نہیں ہے، میں آگاہ ہوں ہر چیز سے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے غفلت میں رکھ کر اور بظاہر میری تعریفیں کی جائیں، میرے قصیدے پڑھے جائیں، لیکن در پردہ میری مخالفت کی جائے، میں ان قصیدوں سے، اس تھپکی سے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. یہ نہیں کہ میں وجد میں آ جاؤں گا، تمہارے یہ قصیدے سن کر میں وجد میں آ جاؤں گا، رقص شروع کر دوں گا، پھر آہستہ آہستہ دھوکے میں آنے کے قابل ہو جاؤں گا. ہرگز یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی بھی ذریعے سے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. دھوکہ دینا کبھی ہے و دھوکے میں آنا بھی کبھی ہے. حیران لوگوں کو، کنفیوز لوگوں کو آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کنفیوژن پھیلانا حکمت عملی ہے. سب سے زیادہ کنفیوژن میڈیا پھیلاتا ہے، سیاسی جماعتیں پھیلاتی ہیں، حکمران کنفیوژن پھیلاتے ہیں، ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا کون کر رہا ہے، معلوم ہوتے ہوئے معلوم نہیں ہوتا کون کر رہا ہے. مثلا دھماکہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، قاتل اعلان کر کے ذمہ داری قبول کرتا ہے، میں نے کیا ہے، اور تھانہ نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیتا ہے. قاتل یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، اپنا نام بتا کے، پارٹی کا نام بتا کے، ایڈریس دے کر، فون کر کے سب کو کہہ رہا ہے یہ ہم نے کیا ہے، لیکن جب مقدمہ قائم کیا جاتا ہے نامعلوم افراد کے خلاف، اور یہ نامعلوم افراد ہرگز پکڑے نہیں جاتے، آج تک نامعلوم افراد معلوم نہیں ہوئے. یہ دھوکہ ہے، یہ کہ سب کو معلوم ہے کون ہے، کرنے والے کون ہیں، کرانے والے کون ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ قوم کو کنفیوز کیا جائے تو ہو جاتے ہیں یہ لوگ، کنفیوژن کو ثواب سمجھتے ہیں. کنفیوز لوگ استخارے، فالیں زیادہ نکالتے ہیں. جو لوگ فیصلے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں ضرورت نہیں ہوتی زیادہ اوپر نیچے کرنے کی، وہ فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کام اگر بہتر ہے، خوب ہے، سود مند ہے، یہ کام ہمیں کرنا ہے. لیکن بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتی کریں یا نہ کریں، ٹال مٹول کرتے ہوئے ساری عمر گزار دیتے ہیں، آخر کار فالوں کا سہارا لیتے ہیں، فال نکلواتے ہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. یہ کنفیوژن ہے، ایسے لوگوں کو جلدی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، حیران و سرگردان لوگوں کو. منافقت کی ایک بڑا سبب و عامل جہالت و نادانی ہے. اس جہالت سے مراد حماقت ہے. جہالت لا علمی کو بھی کہتے ہیں اور بے عقلی کو بھی کہتے ہیں، اور دونوں ہی منافقت کے لیے زرخیز سرزمین کا درجہ رکھتے ہیں. لا علمی بھی، لا علم لوگ جلدی منافق بن جاتے ہیں، یا لا علم بے خبر معاشرہ منافقت کا شکار ہو سکتا ہے، اس میں منافقت کامیاب ہے چونکہ انہیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے، بے خبر ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، چونکہ معلوم نہیں ہے لہذا ان کے سامنے جھوٹ بھی بول سکتے ہو، منافقت بھی کر سکتے ہو، دو چہرے بھی بنا سکتے ہو، حقیقت کو پنہان رکھ کے اور جھوٹ ان کے سامنے ترویج کر سکتے ہو آپ. ان کی لا علمی سے فائدہ اٹھاؤ. لا علمی سے زیادہ بے وقوفی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، حماقت و بے عقلی. لا علم اس کو کہتے ہیں جو پڑھا نہیں ہے، جس کے پاس ڈگری نہیں ہے، کالج یونیورسٹی مدرسے میں نہیں گیا اور ان پڑھ رہ گیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پڑھ لکھ جائے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے لیکن عقل نام کی چیز نہ ہو اس کے اندر. امتحان اچھا پاس کرتا ہے، بہترین 100 نمبر لیتا ہے اور ٹاپ کرتا ہے، فرسٹ پوزیشن میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن سوجھ بوجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے. علم روشنی ہے، عقل کے پاس علم کی روشنی ہو، اصل رہنما عقل ہے، اصل گوہر و جوہر عقل ہے، جس کے ذریعے زندگی بسر ہوتی ہے وہ عقل ہے، علم نہیں ہے۔ علم نور ہے، روشنی ہے۔ اگر عقل نہ ہو، روشنی ہو، اس روشنی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ڈگری ہولڈرز جن میں عقل نہیں ہے، وہ لوگ جن میں عقل نہیں ہے، علم ہے، یہ زیادہ خطرناک ہیں۔ بے عقل، احمق، بے وقوف، لیکن سند یافتہ، تعلیم یافتہ، ڈگری یافتہ، اداروں میں یہ جا کے بیٹھتے ہیں، بیوروکریٹ یہ بنتے ہیں، محکمے یہ چلاتے ہیں، لیکن عقل نہیں ہے ان کے اندر۔ پاکستان، ویسے کہا جاتا ہے کہ ان پڑھ زیادہ ہیں پاکستان میں، ایسا ہی ہے، افسوسناک حد تک پاکستان میں ان پڑھ لوگ رہتے ہیں۔ شاید دنیا کا پہلا ملک ہوگا، مجھے نہیں معلوم، ایسا سروے میں نے نہیں کیا، نہ یعنی تمام ممالک میں تعلیم کا تناسب نکال کے پھر اس میں پاکستان کا درجہ معلوم کیا جائے، لیکن یہ گمان کیا جاتا ہے کہ پہلے ہی چند ممالک میں سے ایک پاکستان ہوگا، ٹاپ 10 میں سے یقیناً ہوگا، جس میں ان پڑھ طبقہ سب سے زیادہ ہے۔ مبالغہ کرتے ہیں جب بتاتے ہیں کہ 20% پاکستانی پڑھے لکھے ہیں، یہ مبالغہ ہے، ایسے نہیں ہیں، کم تر ہیں پڑھے لکھے لوگ، اکثریت 80% کے قریب قریب ان پڑھ لوگ ہیں، اور باقی 20% جو پڑھے ہوئے ہیں ان میں کچھ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، کچھ ابتدائی، اس پڑھے لکھے ہونے میں میٹریکولیٹ بھی شامل ہے، جو مڈل پڑھا ہوا ہے اس کو پاکستان میں تعلیم یافتہ ہی شمار کیا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں اسے تعلیم یافتہ نہیں کہتے، ہم اسے بھی شامل کر لیں۔ پڑھے لکھے، ان کے اندر عقل کتنی ہے؟ یہ پڑھے لکھے جو آج ملک جنہوں نے تباہ کیا ہے، دہشت گرد پالے ہیں، کرپشن کی ہے، افراتفری ملک کے اندر بڑھائی ہے، یہ ان پڑھوں نے نہیں کی، یہ 80% کا کام نہیں ہے، ان پڑھوں کے کنٹرول میں نہیں تھا ملک، پڑھے لکھوں کے کنٹرول میں تھا۔ پڑھے لکھے بے عقل، پڑھے لکھے جرنیل، پڑھے لکھے بیوروکریٹ، پڑھے لکھے سیاستدان، پڑھے لکھے جج، پڑھے لکھے وکیل، جن کے ہاتھ میں مثلا ناانصافی، ان پڑھ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ناانصافی لوگوں کے ساتھ، یا جج کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ، ہیر پھیر عدالتوں میں کون کرتا ہے؟ ان پڑھ جا کے جج کو چکر دیتا ہے، گھماتا ہے مجرم بری کرانے کے لیے، یہ پڑھا لکھا آدمی یہ حرکتیں کرتا ہے۔ سکولوں کے اندر تعلیمی نظام تباہ کیا ہے، ان پڑھوں نے کیا، یہ پڑھے لکھوں نے تباہ کیا ہے، بے عقل اور بے خیرت لوگوں نے تباہ کیا ہے، احمق لوگوں نے تباہ کیا ہے۔ حماقت و بے وقوفی منافقت کے لیے بہترین زرخیز سرزمین ہے، جہاں جہالت ہو، حماقت یا لا علمی، منافقت زیادہ وہاں پھیلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے وقوف طبقہ و لا علم طبقہ، اس کے سامنے کوئی اگر اپنے دو چہرے بنائے، ایک دکھانے کے لیے اور ایک چھپانے کے لیے، بے وقوف کو نہیں معلوم ہوتا۔ اکثر خاندانی رشتے ہوتے ہیں، کہ میں گھریلو مثال دیتا ہوں، اب زیادہ سیاست کی باتیں نہ کریں، کہ آپ اپنے آپ کو لا تعلق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں سیاست سے۔ گھریلو مثال، ہر گھر کے اندر یہ الجھن موجود ہے، یا گھر میں کوئی لڑکی تھی اس کا رشتہ باہر ہوا ہے، یا لڑکا تھا اس کا رشتہ ہوا اور باہر سے کوئی لڑکی بے حقے لے کر آئے، ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ شادی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ چکر ہو گیا ہے، یہ بابو صاحب جو کہتے تھے کہ میں گریجویٹ ہوں، یہ پتہ چلا کہ یہ چرسی ہیں، بھنگی ہیں، یہ نشہ کرتے ہیں، یہ جنہوں نے کہا تھا میں کمپنی کا مالک ہوں، مینیجر ہوں، معلوم ہوا بے روزگار ہیں۔ آئے دن ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہو رہا ہے، جن کو شاہ صاحب سمجھ کے بیٹی دی تھی، وہ پتہ چلا بعد میں وہ شاہ صاحب نہیں ہے، کوئی اور صاحب ہے مسئلہ۔ جن کو تعلیم یافتہ سمجھ کے رشتہ ہوا تھا، پتہ چلا ان پڑھ ہیں۔ یہ ہر گھر کے اندر ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طمع ہے، لالچ، رشتوں کے لین دین میں لالچ مد نظر ہے. جتنا جھوٹ بولو، لالچی لوگوں کی طمع رال زیادہ ٹپکتی ہے، اچھے گھر میں بیٹی جا رہی ہے، پڑوس میں اچھا متدین خاندان جوان موجود ہے، اسے نہیں دیتے کہ یہ تو چھوٹی مزدوری کرتا ہے، تنخواہ نہیں ہے، یہ تو نماز پڑھتا ہے، یہ تو فلاں کرتا ہے، اسے بیٹی نہیں دیتے. دوسرا بتاتا ہے میں 6 ملکوں کی نیشنلٹی ہے ایک ہی وقت میں میرے پاس، دھوکہ دیتا ہے، پھر فراڈ کر کے ساری عمر کے لیے خاندان میں. ہر دوسری تیسری عورت پاکستان میں روٹھی ہوئی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، طلاق کا کیس کیا ہوا ہے کورٹ کے اندر، جوان لڑکیاں ڈائیورسڈ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ منافقت. منافقت کی وجہ سے یہ گھریلو پرابلم ہے. جب وہ لڑکا آیا، وہ خاندان آیا، ایک چہرہ لے کر آیا، اصل چہرہ کچھ اور تھا ان کا، رشتہ مانگنے جب آئے اور چہرہ بنا کر آئے، لڑکی والوں کو دھوکہ دے دیا، یا لڑکی والوں نے یہی کام کیا. لڑکی بوڑھی ہو گئی تھی، سفید بال تھے، اس کو کالا رنگ کروا کے، بالوں کو میک اپ کروا کے بتایا کہ یہ ابھی بالغ ہوئی ہے، یہ دھوکہ دیا انہوں. منافقت، ظاہر کچھ کیا، باطن میں کچھ تھا، کچھ اور. اس منافقت نے گھریلو نظام درہم برہم کر دیا. ہر خاندان الجھا ہوا ہے، ہر خاندان. رشتے لینے دینے کے لیے بھی، مثلا اگر ایک خاندان میں لڑکی لڑکا ہیں اور وہ اپنی اصلی شخصیت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف کوئی آتا بھی نہیں ہے جب تک وہ جھوٹ نہ بولیں، جب تک وہ اضافی اپنا جھوٹا چہرہ بنا کر نہ پیش کریں، دوسرے متاثر بھی نہیں ہوتے. منافق معاشرے کے اندر ہر چیز کا معیار میں منافقت آ جاتی ہے. یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے. بے وقوفوں کو جلدی دھوکہ دیا جا سکتا ہے. ایک عامل جو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا اور روایات میں بھی، اور بعد میں اس کی احادیث روایات ذکر ہوں گی، مومنین کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے منافقت شروع کی جاتی ہے. کچھ لوگ، ان کا سود، مفاد، منفعت، مصلحت اس میں ہے کہ لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالیں، بھائیوں کے اندر تفرقہ ڈالیں، رشتہ داروں کے اندر تفرقہ ڈالیں، دوستوں کے اندر جدائی ڈالیں، مومنوں کے اندر جدائی ڈالیں. تفرقے میں ان کا فائدہ ہے، ان کا سود ہے. پاکستان میں جب کوئی گھریلو مسئلہ چھوٹا بھی، مثلا کوئی بیمار ہو جائے، بخار ہو گیا، ڈاکٹر کے بجائے پیر کے پاس جاتے ہیں. پیر صاحب یہ نہیں کہتے کہ اس کو ملیریا ہے، ڈینگی ہے، یا اس کو کوئی وائرس ہے، ہیپاٹائٹس ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہی کسی عورت نے اس بچے پر تعویذ کر دیا. پھر فوراً نگاہیں دوڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے ساتھ رقابت ہو پہلے سے، پسند نہ ہو جو شخصیت، اس کی طرف ذہن دوڑتے ہیں، اور یہیں سے لوگوں کے اندر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے اس طبقے سے پناہ مانگنے کے لیے رسول اللہ کو حکم دیا ہے، اے رسول ان لوگوں کے شر سے پناہ مانگے خدا کی بارگاہ میں، جو خاندانوں کی بنیاد اکھاڑ رہے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ تعویذ دھاگا، تعویذ گنڈا کرنے والی عورتوں کے شر سے، مرد ہوں یا عورتیں. قرآن نے نفاثات کا لفظ استعمال کیا ہے، جو نفاثون کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے تغلیب کے طور پر، چونکہ اس زمانے میں اکثر کام یہ عورتیں کرتی تھیں، دم پھونک کا کام، تعویذ دھاگے کا کام. ان کے شر سے خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگے، الٹ کام کرتے ہیں قرآن کے. قرآن فرما رہے کہ اس طبقے کے پاس نہ جاؤ، یہ تعویذ دھاگا اور دم پھونک والوں کے پاس مت جاؤ. اے رسول، آپ بھی خطرے میں ہو اس طبقے کی جانب سے، اس قدر خطرناک ہے یہ. اور مومنین مسلمین پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ پہلے ان کے پاس جائیں ہم، دم پھونک والوں کے پاس جائیں، تعویذ دھاگے والوں کے پاس جائیں، وہ ہر چیز کو کہیں گے تیرے اوپر علم ہو گیا، شوہر نے تیرے اوپر کر دیا، ساس نے تیرے اوپر، بہو نے ساس پر کچھ کر دیا، اس نے اس پہ کچھ کر دیا، اور اس طرح گھروں کے اندر جھگڑے اور تفرقہ، یہ منافقت ہے۔ منافق ہمدرد بن کے، خیرخواہ بن کر مومنین کے اندر تفرقہ ڈالتا ہے۔ منافق ہیں جو امت کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، جو شیعہ سنی کے اندر اختلاف ڈالتے ہیں منافق ہیں، جو شیعوں کے اندر اختلاف ڈالتے ہیں منافق ہیں، جو مسلمانوں کے اندر اختلاف ڈالتے ہیں منافق ہیں۔ قرآن ان کو منافق کہہ رہا ہے۔ ایک بڑا محرک منافقت کا تفرقہ ڈالنا ہے اپنے فائدوں کے لیے۔ آخری عامل کے، البتہ باس میں یہ آخری عامل ہے نا، حقیقت میں اور بھی عوامل ہیں منافقت کے، لیکن ہم اس فہرست میں اس عامل کو، سبب کو، منافقت کا آخری سبب ذکر کریں گے، جو روایات میں منصوص ہے، نص موجود ہے، روایت موجود ہے کہ منافق حقارت، پستی اور ذلت نفس کی وجہ سے منافق بنتا ہے۔ وہ انسان جو گھٹیا شخصیت کا مالک ہو، پست شخصیت کا مالک ہو، فرومایا شخصیت کا مالک ہو، یہ یقیناً منافق بنتا ہے۔ اعلیٰ ظرف انسان، اعلیٰ شخصیت کا مالک کبھی بھی منافقت نہیں کرتا، دو چہرے نہیں بناتا۔ پست انسان، رذل انسان، گھٹیا انسان منافق ہوتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ لئیم گھٹیا انسان، لئیم انسان ہے۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، جس طرح آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ سید الشہداء کے کربلا میں جو شعار تھے، امام جو شعار پیش کرتے تھے، ان میں یہی شعار تھا جو چند روز سے آپ نے شروع کیا، ہیہات من الذلہ، ذلت ہرگز ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی، ہم ہرگز ذلت قبول نہیں کر سکتے۔ اس کا معنی یہ ہے، ہم ہرگز ذلت قبول نہیں کر سکتے۔ اس ہیہات میں بہت زیبائی ہے، بہت خوبصورت ہے، ہیہات، ہرگز، ہرگز ناممکن ہے، محال ہے۔ آسمان زمین پہ آ سکتا ہے، زمین آسمان پہ جا سکتی ہے، ہر ناممکن کام ہو سکتا ہے، ہم ذلت قبول نہیں کر سکتے۔ یہ شعار تھا امام کا۔ ایک اور منبع اس مطلب کا، ایک غیر مسلمان شخص نے، ظاہراً مسیحی ہے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی اس نے، اور بڑی خوبصورت کتاب لکھی، عقیدت مند کے طور پر نہیں لکھی کہ وہ شیعہ ہے اور جنت، چونکہ سید شباب اہل جنت ہیں، اسے حسین حسین کر کے بہشت میں جانا ہے، ظاہر ہے یہ عقیدت مندوں کے جذبے ہوتے ہیں کہ وہ ثواب کی خاطر، نجات کی خاطر مقدس شخصیات کی تعریف کرتے ہیں۔ عقیدت مند کا جذبہ الگ ہوتا ہے، اور جو تحقیق کرتا ہے، محقق ہے، اور اپنے خاص زاویہ نگاہ سے، علمی زاویہ نگاہ سے دیکھتے، اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ جس کی میں تعریف کرنے جا رہا ہوں یا تحقیق کرنے جا رہا ہوں وہ کون ہے، کیسا ہے، حقیقت کو سمجھنا اس کے مد نظر ہے۔ امام علیہ السلام کے، سید الشہداء علیہ السلام کے خطبوں کا مطالعہ کیا اس نے، سیرت کا مطالعہ کیا، تاریخ کا مطالعہ کیا، ذاکروں سے نہیں سنی، چونکہ ذاکروں سے اگر امام حسین کی شخصیت سنیں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، بلکہ الٹ تصور قائم ہوتا ہے۔ ایک مصنف، عقیدت مند مصنف کے بقول، کہ ممبروں سے، ذاکروں سے جو حسین سنے، قصیدے نوحے میں، مرثیوں میں جو حسین سنے، وہ لاچار حسین ہیں، وہ مجبور حسین ہیں، وہ عاجز حسین ہیں۔ باقاعدہ لکھے بھی گئے ہیں نوحے، لاچار حسینہ، عقیدت مندوں کے حسین لاچار ہے، مجبور ہے اور بے اختیار ہے، اس کو باندھ کے لے آئے ہیں، وہ اس میدان سے نکلنا چاہتا ہے، کہتا ہے مجھے جانے دو، میں نجات کے لیے کہیں چلا جاؤں، لیکن دشمن جانے نہیں دیتا، وہ منتیں کرتا ہے دشمنوں کی، کبھی اس سے جا کے کہتا ہے مجھے جانے دو، مجھے رحم کرو، نہ مارو، پانی دے دو، کھانا دے دو، یہ کرو. یہ ذاکروں کا، خطیبوں کا، پیشاوروں کا حسین ہے، لاچار حسین. حقیقی حسین جو تاریخ نے کسی حد تک بتایا ہے اور جو سب سے بڑھ کر اپنے خطبوں میں جلوہ گر ہے، اپنے کلام میں اور اپنے شعار میں جلوہ گر ہے، وہ حسین اور ہے. وہ لاچار نہیں ہے، وہ چارہ ساز و چارہ گر حسین ہے، وہ مسکین حسین نہیں ہے، وہ کشتی نجات ہے، با عزت ہے، وہ تسلیم نہیں ہے، وہ منتیں سماجتیں نہیں کر رہا، بلکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ میری جان لے سکتے ہو، مجھ سے میرا شرف نہیں لے سکتے. یہ وہ حسین ہے جو یہ نہیں کہتا مجھے جانے دو، میں کسی جگہ ہندوستان چلا جاتا ہوں، سندھ چلا جاتا ہوں، ہند چلا جاتا ہوں، یمن چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر پناہ لے لیتا ہوں. یہ وہ حسین ہے جس کا یہ فرمانا ہے کہ میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ننگ و عار سمجھتا ہوں. بہت مختلف ہے، روپ ہی الگ ہیں. مجالس میں ذاکر خطیب نے جو حسین کا پیش کیا چہرہ اور وہ جو حقیقت میں حسین علیہ السلام کا چہرہ ہے، ان میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ ایک دوسرے کی شبیہ بھی نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے ان میں، الٹ ہیں دو چہرے، مبالغہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو، اگر آپ نے خطبے امام کے پڑھے ہوں، وہاں آپ کو اندازہ ہوگا حقیقت امام حسین کیا. اس شخص نے، اس محقق نے زہر مجالس میں خطیبوں سے، پیشاوروں سے نہیں سنا حسین، تاریخ میں پڑھا اور خطبے امام کے پڑھے اور پڑھ کر تجزیہ کیا کہ جس شخصیت نے یہ خطبے بیان کیے ہیں وہ کس شخصیت کا مالک ہے، وہ فرد، وہ انسان جو اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے، یہ روح کیسی روح ہے. اور بہت خوبصورت تجزیہ کیا، کہا کہ نفسیات کے اصولوں کے مطابق یہ بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے. یہ شخصیت، یہ ہستی جس سے اس طرح کے جملے ادا ہو رہے ہیں، یہ سراپا عزت ہے و عظمت ہے. اس محقق کے بقول کہ اس شخصیت کے اندر ذرہ برابر احساس ذلت موجود نہیں ہے کسی بھی پہلو سے، یہ سوچتا بھی نہیں ہے ذلت کے بارے میں، سمجھوتے کے بارے میں. اس لیے امام نے فرمایا کہ اس نابکار نے، ذلیل و پست انسان نے مجھے دوراہے پہ لا کے کھڑا کیا ہے، عزت اور ذلت کے دوراہے پہ لا کے کھڑا کیا ہے. ایک طرف عزت کا راستہ ہے، ایک طرف ذلت کا راستہ ہے. توجہ فرمائیں، ہم جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، کیوں حسینی ہے؟ چونکہ حسین علیہ السلام کی مجلس میں جاتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، محبت امام کی دل میں رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم حسینی ہیں. حسینی انسان اس وقت بنتا ہے جب حسینی قدریں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، اقدار حسینی انسان کے اندر پیدا ہوں. ہم جو ایک دم دو چہرے بناتے ہیں، چھٹی لینے کے لیے منافقت شروع کر دیتے ہیں، حسینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم دو چہرے بنانے میں ہمیں کوئی دیر نہیں لگتی، فوراً چھوٹے سے مقصد کے لیے، معمولی مسئلے کے لیے دو چہرے بنا لیتے ہیں. اور حسین وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہاں لا کے کھڑا کیا گیا، ایک ایسے دوراہے میں، ایک ایسے موڑ پہ جہاں سے دو راستے نکلتے تھے، ایک موت کی طرف، دردناک موت کی طرف، اور ایک زندگی کی طرف. زندگی کا راستہ جس میں مجھے بچ جانا تھا، میری اولاد کو بچ جانا تھا، میرے خاندان کنبے کو بچ جانا تھا، سب کو. نہ شہادت تھی، نہ موت تھی، نہ اسارت، نہ قید و بند، نہ بھوک، نہ پیاس، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، ذلت، تسلیم ہونا. اور دوسری طرف عزت کا راستہ جس میں تسلیم ہونا نہیں تھا لیکن باقی سب کچھ تھا، بھوک، پیاس، موت، شدت، اسارت، قید، صعوبت، سب کچھ تھا اس کے اندر لیکن عزت۔ اس دوراہے پر، اس موڑ پر امام فرماتے ہیں کہ میں نے عزت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہاں امام نے فرمایا، یہ شان نزول اس جملے کا یہ ہے، امام کا فرمان ہے کہ ان الدعی ابن الدعی قد رکدنی بین اثنتین، اس نابکار کے نابکار بیٹے نے، عبیداللہ ابن زیاد نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا ہے، قد رکدنی، مجھے کھڑا کر دیا ہے، بین اثنتین، دو چیزوں کے، دو رہوں کے درمیان، بین السلت والذلہ، چمکتی لٹکتی تلوار، تلواروں اور ذلت کے درمیان مجھے اس نے لا کے کھڑا کر دیا کہ اب یہاں سے ایک طرف جاؤ۔ امام نے یہاں پہ فرمایا ہوا ہے ہاتھ من الذلہ، میں ببانگ دوہل اعلان کر رہا ہوں کہ میں عزت کی راہ اپناؤں گا، ذلت کی نہیں اپناتا۔ اور دلیل یہ دی امام نے، یہ فرمایا کہ میں اس لیے عزت کی راہ پر جاؤں گا کہ میرا رب رب العزت ہے، میرا رسول رسول عزت ہے، میرا دین دین عزت ہے، اور سب سے اہم یہ کہ میں نے جس گود میں، آغوش میں پرورش پائی ہے، وہ دودھ پیا ہے، وہ آغوش عزت کی آغوش ہے، وہ مجھے ذلت کی طرف جانے نہیں دیتی۔ من الذلہ کے اندر جتنا وزن ہے وہ اس کا یہ نہیں ہے تقاضا کہ اس طرح ہے ہاتھ من الذلہ کہا جائے، یہ خود اس آواز میں عزت نظر نہیں آئی، اس گونج میں، اس کے اندر کڑک حماسہ، اس آواز میں ہی وہ چیز شامل نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ عزت مند طبقے کے گلے سے نکل رہی ہے۔ اگر واقعاً شعار حسینی لگانا ہے، دو زانو بیٹھیں، دو زانو تشہد کی حالت میں، دو زانو بیٹھ کر اور دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے پھر اس کے بعد شروع کریں ہے ہاتھ میں مسئلہ، زیادہ آواز نکال رہے ہیں اور بعض ان کی پناہ میں دھیما بولتے ہیں۔ ہوتے ہیں بعض ایسے جو اپنے بھائیوں کا سہارا لے کے کام چوری کرتے ہیں، شعار چوری۔ یہ کیمرہ ہے، اس سے ادھر ایک گروپ ہے، ادھر ایک گروپ ہے، پہلے یہ کہیں گے ہے ہاتھ میں نزلہ، پھر یہ گروپ کہے گا، تاکہ کوئی دوسروں کی پناہ میں چپ نہ بیٹھے، سب مل کے، یہ گروپ پہلے، پہلے یہ گروپ کہے ہے ہاتھ من نزلہ، پھر یہ جواب دیں گے۔ ذلت سے کیوں نفرت ہے امام حسین علیہ السلام کو؟ اس وجہ سے ذلت سے نفرت ہے کہ ذلت انسان کو منافق بنا دیتی ہے، ذلت پستی ہے، ذلت حقارت ہے، ذلت انسان کی انسانیت کو نابود کر دیتی ہے۔ ذلت و حسینیت کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ایک مصنف نے، جس کا میں بارہا ابھی تک شاید بیسیوں دفعہ حوالہ دے چکا ہوں، ایک پاکستانی مصنف نے کتاب لکھی ہے انقلاب اسلامی کے بارے میں، آنکھوں دیکھا حال، جب انقلاب وقوع پذیر ہو رہا تھا یہ شخص وہیں تھے، پاکستان کے سفیر تھے وہاں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں جب مجھے ڈیوٹی میری لگی تہران میں سفارت کی، جانے سے پہلے میں نے مطالعہ شروع کیا ایرانی کلچر اور ایرانی قوم کے بارے میں، جو لوگ ایران میں رہتے تھے رہ کر واپس آئے ان سے پوچھنا شروع کیا، رہنمائی لی۔ ایک ریٹائرڈ فوجی جو پاکستان میں اپنی مدت، پاکستانی تھے اور ایران میں اپنی مدت ملازمت پوری کر کے واپس آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے سب سے اچھی دلچسپ باتیں انہوں نے بتائیں، اور اس میں ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ قوم جس میں تم جا رہے ہو یہ تضاد کا شکار ہے، تضاد میں زندگی بسر کر رہی ہے، یعنی ایسے دو مختلف رہوں پر چل رہی ہے جن میں آپس میں ٹکراؤ ہے، دو ایسے کام کرتی ہے جو آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن یہ دونوں کو کر رہی ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ یہ سب کے سب زبانوں پر حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں درود و سلام حسین پر پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں درود و سلام حسین پر پڑھتے ہیں، چلتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، ساری قوم، زن و مرد، سب کے سب صبح و شام اپنے تمام اعمال و امور نام حسین سے انجام دیتے ہیں۔ کہا کہ ایک ٹکراؤ تضاد ہے، دو ایسی رہوں پر چل رہی ہے یہ ملت جن میں آپس میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے۔ ایک یہ کہ یہ 2500 سال سے یزیدیت کے تحت، ان کا نظام طاغوتی و یزیدی ہے، شہنشاہیت ہے، 2500 سال سے یزیدیت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک کام ہے ان کا۔ اور دوسرا کام یہ ہے ان کا کہ یہ لبوں پر نام حسین ابن علی رکھتے ہیں، حسین اور یزیدیت آپس میں ٹکراتے ہیں، اور انہوں نے دونوں کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی قوم کا فرد کہہ رہا ہے کہ جو خود بھی اسی کا شکار ہے یہاں پر۔ البتہ تضاد اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پاکستانیوں کے اکثریت کی زبان پر نام حسین نہیں ہے، صرف یزیدیت کے سائے میں رہ رہے ہیں، لیکن وہاں یزیدیت کا سایہ تھا، شہنشاہیت تھی، طاغوت تھا، اور دوسری طرف سے نام حسین ابن علی کا زبانوں پر تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے وہ جملہ سنا وہاں جا کے ایران میں، دیکھا کہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ ان کے لبوں پر حسین کا نام ہے اور سروں پر یزید کا سایہ ہے، اور یہ دونوں کو مانتے ہیں، حسین کو بھی اور یزید کو بھی۔ اور پھر مصنف نے اپنے ذوق کا یہاں بہترین مظاہرہ کیا، اپنے فن کا، اور کہا کہ پھر میں وہیں آنکھوں سے دیکھا کہ اس قوم میں ایک راہبر پیدا ہوا، اور اس نے اس قوم کو متوجہ کیا کہ ان دو متضاد راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک کو چھوڑنا پڑے گا، یا حسین کو چھوڑ دو اور شہنشاہیت کو قبول کر لو، یا شہنشاہیت کو چھوڑ دو اور حسین کو مان لو۔ اور اس رہبر کی آواز پر ان لوگوں نے لبیک کہی اور یزیدیت کو نہ کہا اور حسین کو لبیک کہا، اور پھر وہ سارا منظر انقلاب کہلاتا ہے۔ وہ یزیدیت کی جگہ حسینیت کا برسر اقتدار آنا انقلاب کہلاتا ہے۔ پھر اس نے وہ ماجرا ذکر کرنا شروع کیا سارا۔ اور یہ دوراہا ہر ملت کے اندر ہے، ذلت حسین کو پسند نہیں، آئمہ کو پسند نہیں ہے۔ روایات ہیں فراوان اس باب میں، ذلت کے باب میں، کہ مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا گیا ہے، حتیٰ اگر مومن مشکل میں پڑ گیا ہے، بھوکا ہے، کسی ایسی جگہ جنگل میں، صحرا میں، جہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور موت کا خطرہ ہے، یہ حرام کھا سکتا ہے، مردار کھا سکتا ہے، نجس چیز کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے، شریعت میں اجازت ہے، لیکن مجبوری کے عالم میں بھی اپنے آپ کو ذلت میں نہیں ڈال سکتا، ذلت کی اجازت دین نہیں دیتا۔ اگر ایک طرف گولی ہو اور ایک طرف ذلت، اور مومن یہ کہے کہ گولی سے بچنے کے لیے میں نے ذلت قبول کر لی، دین اجازت نہیں دیتا۔ یہاں پر دین کہتے بے شک گولی کھا لو، یہاں پر تلوار سہ لو، ذلت کی راہ پر نہیں چلنا۔ سب سے زیادہ قابل نفرت شاید دین کے اندر ذلت ہے، ذلت نفس، حقارت، اپنے وجود کے اندر احساس حقارت جو پاکستانی قوم میں باقاعدہ پیدا کی گئی ہے، سسٹمیٹک طور پر منصوبے کے تحت پاکستانی قوم کے اندر احساس حقارت و احساس ذلت خلق کیا گیا ہے، بچہ بچہ اس احساس میں مبتلا کر دیا گیا ہے، جن کو اپنے پاکستانی ہونے پر شرم محسوس ہوتی ہے، جن کو اردو بولنے پر شرم محسوس ہوتی ہے، جن کو شلوار قمیض پہننے پر شرم محسوس ہوتی ہے، جن کو اپنے دینی ماحول بنانے پر، داڑھی رکھنے پر شرم محسوس ہوتی ہے، جن کو پردہ کرنے پر شرم محسوس ہوتی ہے، جن کو اردو تعلیم حاصل کرنے پر شرم محسوس ہوتی ہے، جن کو اردو میں درخواست لکھنے پر شرم محسوس ہوتی ہے، جس ملت کے حکمرانوں کو اردو میں تقریر کرنے پر شرم محسوس ہوتی ہے، اس ملت کے اندر احساس حقارت کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے۔ احساس حقارت سے بچنے کے لیے دوسری قوموں کا روپ اپناتے ہیں، یہ ذلت کا ایک کرشمہ ہے۔ انقلاب دھرنے اور ریلیوں سے شروع نہیں ہوتے، انقلاب احساس ذلت کو ختم کرنے اور اپنے وجود میں احساس عزت پیدا کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ حسینیت صرف دیگ پکا کے کھانے کا نام نہیں ہے، مجلس میں شیر مال کھا لینا، بریانی کھا لینا، پلاؤ کھا لینا، لنگر کھا لینا، اس کا نام حسینیت نہیں ہے، رو لینا اور ہنس لینا حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت، حسینی قدریں اپنے وجود کے اندر زندہ کرنا حسینیت ہے۔ وہ حسین علیہ السلام کی قدریں یہ ہیں کہ حسینی کے اندر کبھی بھی احساس حقارت و احساس ذلت پیدا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مر جائے گا، کٹ جائے گا، سولی پہ چڑھ جائے گا، زندان میں چلا جائے گا، لیکن ذلت کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے، ملازمت بچانے کے لیے، نوکری بچانے کے لیے، کاروبار بچانے کے لیے، ادارہ بچانے کے لیے ذلت کو قبول کر لے۔ ذلت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور ذلت کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ منافقت ہے۔ یہ روایت امیر المومنین علیہ السلام سے کہ نفاق المرء من ذل یجدہ فی نفسہ، منافقت انسان کے دل میں اس ذلت، حقارت اور پستی سے پیدا ہوتی ہے جو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ پست اور گھٹیا انسان ہمیشہ منافق انسان ہوگا، اعلیٰ ظرف انسان، اعلیٰ شخصیت کا مالک انسان ہرگز اپنے اندر منافقت کو پیدا نہیں، اس کے اندر منافقت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی اس کے اندر ٹھونسنا بھی چاہے منافقت کو، منافقت اس کے وجود میں داخل نہیں ہو سکتی، چونکہ اس کے اندر احساس عزت نفس موجود ہے، گھٹیا نہیں ہے، پست نہیں ہے، دو چہرے نہیں بناتا، دوغلا پن اختیار نہیں کرتا، فریب نہیں دیتا، جو کچھ حقیقت میں ہے سامنے سب کے بتا دیتا ہے۔ اس لیے منافقت اور حقارت، منافقت اور ذلت نفس، منافقت اور پستی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری حدیث بھی امیر المومنین سے ہے کہ النفاق من اثاف الذل، منافقت ذلالت کے نتیجوں، ذلت کے نتیجوں میں سے ہے۔ یہ منافقت کی سب سے اہم وجہ تھی، اور یہاں ہماری بات میں ممکن ہے اور بھی وجوہات ہوں، بلکہ یقیناً موجود ہیں، اگر اور کوئی بات مناسب ہوئی آپ کی خدمت میں اثنائے بات میں عرض کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم جائیں گے علامات منافق میں، منافق کو کی علامات قرآن نے، یا منافق کی کارکردگی، طریقہ کار، واردات، اس کا رویہ، اس کا عمل، تاکہ ہم بخوبی منافقت کے عمل کو سمجھیں، پھر ہمیں آنکھیں کھلیں، پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. قرآنی آیات آئینے کے طور پر دیکھیں، اور اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم و ملت اور اپنے ملک کو دیکھیں. اور اگر یہ بیماری نظر آتی ہے، پھر اس کے خاتمے کے لیے چارہ جوئی کریں، اس کے خلاف مبارزہ کریں. آخری بات، منافقت کے مقابلے کے لیے رائے حل ہوگی کہ اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ بیان کریں گے. خدا و تبارک و تعالیٰ اس ماہ تزکیہ و تطہیر میں، و ماہ قرآن میں، و ماہ صیام میں، و بندگی میں، خدا و تعالیٰ تمام قلبی بیماریوں سے سب کو نجات عطا فرمائے، اور تمام مومنین کو و تمام اہل اسلام کو بیماری منافقت سے خدا و تعالیٰ نجات عطا فرمائے.